السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مائدہ آیہ نمبر 38. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین. امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسے کہ ہم سورہ مائدہ کی تفسیر کر رہے تھے اور ہم نے لاسٹ ٹائم وسیلہ کے معنی پڑھے تھے. امید ہے آپ کو اچھی طرح یاد ہو گئے ہوں گے جن لوگوں نے بھی کلاس اٹینڈ کی تھی. آج ہم یہاں پر کچھ سزاؤں کی بات کریں گے جو قرآن کی آیت ہے. اور چونکہ سورہ مائدہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ مدنی صورت ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانو, اس میں کوئی ناسخ و منسوخ نہیں ہے, یعنی اس کے جو احکامات ہیں وہ فائنل ہیں. اب یہاں پر ان آیات کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا ہم کو کچھ ڈسکس کرنا پڑے گا اسلامی سزاؤں کے بارے میں, لیکن پہلے ہم آیت دیکھ لیتے ہیں, اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پہلے ہم تھوڑا سا ماحول کی بات کرتے ہیں اور اسلامی سزائیں کیوں نافذ کی گئیں, اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی اور کیا اس میں حکمت ہے, اس پر ہم انشاءاللہ تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسب نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. لفظی ترجمہ دیکھ لیجیے. والسارق اور چور مرد, والسارقۃ اور چور عورت, فقطعوا تو تم کاٹ دو, ایدیہما ہاتھوں کو دونوں کے, جزاء بدلہ ہے, بما بوجہ جو, کسبا دونوں نے کمایا, نکالا عبرت ناک, من اللہ اللہ کی طرف سے, واللہ اور اللہ تعالی عزیز زبردست ہے, حکیم حکمت والا ہے. فمن تو جس نے تابا اس نے توبہ کی, من بعدی بعد میں, ظلم ہی ظلم کے اپنے, واصلحا اور اس نے اصلاح کر لی, فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی, یتوبو وہ مہربان ہوگا, علیہ اس پر, ان اللہ بے شک اللہ تعالی, غفور الرحیم بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. علم کیا نہیں, تعلم تم نے جانا, انا کہ بے شک اللہ اللہ, لہو اس کے لیے ہے, ملک السماوات والارض بادشاہت آسمانوں اور زمین کی, یعذب وہ عذاب دیتا ہے, من یشاء وہ جسے چاہتا ہے, وہ یغفر اور وہ معاف فرماتا ہے, لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے, واللہ اور اللہ تعالی, علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قادر ہے. سبحان اللہ. روانی والا ترجمہ دیکھ لیجئے. چور خواہ مرد ہو یا عورت, دونوں کے ہاتھ کاٹ دو, یہ ان کے کیے کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے, اور اللہ تعالی غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. پھر جو شخص ایسا ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے, وہ یقیناً بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کیا آپ کو علم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے, وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے بخش دے, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جو سزائیں رکھی گئی ہیں, تو کیا یہ سزائیں جو اسلام میں سزائیں رکھی گئی ہیں, تو کیا یہ سزائیں آیا ظلم ہے یا زیادتی ہے, اور یہ عبرتناک سزائیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو سزائیں رکھی ہیں اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ چور خواہ مرد ہو یا عورت, یعنی عورت ہونے کی بنا پر بھی اس پر کوئی چھوٹ اس کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس کی بھی سزائیں بتائی گئی ہے. تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سزائیں کب نافذ کی جاتی ہیں, یہ کب نافذ کی جا سکتی ہیں. آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو قانون بنائے جاتے ہیں تو قانون پہلے بنتے ہیں, اور دنیا کے جو قانون ہیں ایک کے بعد ایک آپ دیکھیں, اس میں کوئی خوبصورتی نہیں, کوئی دلچسپی نہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جہاں سزائیں بیان ہوتی ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ اس پر معافی کی بھی خوشخبری اور امید دلاتا ہے. سزائیں اگر صرف سزائیں نافذ کرنا ہوتی تو ایک جو معاشرہ ہے وہ ویسا معاشرہ نہیں رہتا جیسے کہ ہونا چاہیے. تو جب ظلم کیا جائے گا تو ظلم کا بدلہ لینا ضروری ہے, کیونکہ جب ظلم کیا جاتا ہے, جب معاشرے میں ظلم زیادتی بڑھ جاتی ہے اور کوئی جسٹس، کوئی انصاف، کوئی عدل نہیں رہتا، عدل کرنے والا کوئی نہیں رہتا ہے، تو پھر ظلم ستم اور مزید بڑھ جاتا ہے. اس کے ریٹیلیشن کے طور پر، اس کے رد عمل کے طور پر لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، جیسے کہ آج ہم پوری سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو جتنا بڑا چور ہوگا آج اس کو اتنا ہی پروٹیکشن حاصل ہے. یعنی بڑے بڑے جو اگر میں جو صحیح لفظ کہوں سیاست میں، گھوٹالے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے، یعنی ایک لاکھ نہیں، ایک کروڑ نہیں، بلکہ اس سے کئی بڑھ کر ہوتے ہیں گھوٹالے. اندر ہی اندر سارے پیسے غبن کر دیے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. اور جو عوام ہے بیچاری کے، ان کو ایک تو بے روزگاری بہت، ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، دوسرا جابس نہیں ہیں، اور پھر جو دو وقت کی روٹی ہے، یعنی دو وقت کی جو بیسک نیڈس ہیں، آج بہت سارے لوگوں کو، میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں عام پبلک کی بات کر رہی ہوں، مسلمس نان مسلم سب کی، میں سب کی بات کر رہی ہوں. جب ایسا ہو کہ جب بیجا کرسیوں پر زبردستی کے لوگ بٹھائے جائیں، ایسے لوگ جو اس کے اہل نہیں ہیں، اور دولت صرف چند لوگوں کے درمیان گردش کرتی رہے، کسی کو سزائیں نہ ملے، جو جرم کر رہا اس کو سزا نہ ملے، اور جو بے گناہ ہیں وہ مارے جائیں اور ان کو سزائیں ملتی رہیں، تو ایک جنگل راج ہو جاتا ہے. پھر جس کا جو دل چاہتا ہے کرتا رہتا ہے، پھر کوئی امن و امان زمین پر باقی نہیں رہتا، صرف فساد ہی فساد ہوتا رہتا ہے. اور یہ چیز پورے ملک کو، پوری زمین کے لوگوں کو جو ہے اندر ہی اندر کھاتے رہتی ہے. تو اسلام میں سزائیں کیوں رکھی گئیں؟ تاکہ جب ظلم کا بدلہ اسی وقت سامنے والے کو مل جاتا ہے، تو اس کے دل میں جو ایک جلن، کڑھن، اور وہ جو ایک بدلہ لینے کا جو جذبہ ہوتا ہے، یا ایک دل میں جو ایک بھر جاتا ہے غصہ، وہ نکل جاتا ہے. جب مجرم کو سزا دے دی جاتی ہے تو جس پر ظلم کیا گیا تھا، تو وہ تھوڑا سا مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے انصاف ملا. ٹھیک ہے، تو اس سے خود بخود معاشرے سے برائیاں ختم ہوتی ہیں، اور لوگوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں انصاف دینے والے لوگ موجود ہیں، ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حج کے دوران وہ معاملہ لائے گئے کہ ایک شخص آتا ہے نوجوان کہیں دور دراز مصر کے پاس سے، اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ مجھے اس کا بدلہ چاہیے، کہاں ہے انصاف؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ تم اپنا معاملہ بتاؤ. وہ جب بتاتا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ نے خود اس کو حج پر بلایا تھا، اور جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا اس شخص کے ساتھ، اس کو بھی بلایا، اور وہ وہاں کے جو اس وقت کے گورنر تھے عمرو بن عاص، ان کے بیٹے تھے جس نے ظلم کیا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے سر عام بھری محفل میں، یعنی حج کے موقع پر، جبکہ سارا جمع غفیر تھا لوگوں کا، دنیا سے آئے ہوئے لوگوں کا، اس میں عمر رضی اللہ عنہ نے اس مظلوم شخص سے کہا تھا کہ لو یہ کوڑا ہے تمہارے ہاتھ میں، اور میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ امیر المومنین تھے، کہ جس شخص نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے اور جو کہہ کر ظلم کیا، تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو. اس شخص نے کہا تھا نا کہ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں اور زیادتی کی تھی تم پر، اور اسی وقت سامنے لایا گیا اس بڑے باپ کے بیٹے کو، اور کہا گیا کہ اپنی پیٹھ پیش کرو کوڑوں کے لیے، جیسے تم نے زبردستی اس پر ظلم اور زیادتی کی تھی. جو شخص تھا جس کے ہاتھ میں کوڑا دیا گیا، تو اس نے خود ہی کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کوڑے ماروں زبردستی، بس میں چاہتا تھا کہ مجھے انصاف مل جائے. آپ سوچیں کہ جب سامنے والے کو انصاف دے دیا جاتا ہے، تو اس کے جو بدلے کی آگ ہے وہ خود بخود ٹھنڈی ہو جاتی ہے. تو آج بھی اگر معاشرے میں صحیح انصاف ہو، قانون کی صحیح پیروی کی جا رہی ہو، اور واقعی میں مجرموں کو ہی سزا ملے اور بے گناہ چھوٹ جائیں، بری ہو جائیں، تو معاشرے میں کتنا امن و امان، سکون ہوگا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے چور، اب کیا کہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، زبان سے کبھی بعض اوقات بے اختیار کچھ چیزیں نکل جاتی ہیں، کہ گدی نشین ہیں اور بےچارے بے گناہ جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں، اپنی زندگی وہاں گنوا رہے ہیں. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، معاشرے میں اور زیادہ بے چینی اور ایک عجیب سی بے سکونی پھیلی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں رکھی ہیں کہ ظالم کو ظلم کا بدلہ دیا جائے، مجرم پر ترس مت کھاؤ، تم اگر مجرم پر ایک بار ترس کھاؤ گے تو وہ بار بار کرتا رہے گا وہ جرم. اسی لیے زنا کی سزا بھی بہت سخت ہے، اور یہ حد ہے، یعنی جو چور کی سزا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ حدیں جاری کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سزاؤں کو اپنے رسول کے ہاتھ میں بھی نہیں دیا. جیسے ہوتے ہیں کچھ تعزیرات ہوتی ہیں جس میں جج اپنی قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے ثوابدید پر فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو ایویڈنس ہوتے ہیں، ماحول ہوتا ہے اس وقت کا، اس کو دیکھ کر جج کے کو اختیار ہے کہ وہ جو اس کو تعزیرات کہتے ہیں، اور کچھ حدود ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے اختیار میں رکھی ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کا اختیار رسول کو بھی نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اور قرآن میں اس کی سزا بیان کر دی، اس کو حد کہا جاتا ہے. تو یہ حدود ہیں، چاہے وہ زنا کی سزا ہو، چاہے وہ کسی پر جھوٹا الزام لگانے کی سزا ہو، چاہے وہ چور کی سزا ہو. تو ان سزاؤں کو, چند سزاؤں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے اختیار میں رکھا اور قرآن میں اس کی سزا بیان کر دی. تو یہ حد تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کروائی اپنی زندگی میں خود, اور جو قانون کو توڑتے تھے اگر ان کو سزا نہیں دی گئی, جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو کوئی وَمَن يَرْتَدَّ, جو يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُسَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ. یہ بھی حد تھی کہ جو لوگ تمہارے ساتھ اس طرح سے تمہارے ساتھ بدتمیزی کریں گے, کھلم کھلا چوری کریں گے, ڈاکہ ڈالیں گے, تو ان کو بھی اسی وقت سزا دے دو. تو ایک حد وہاں تھی کہ ظالم کو ظلم پر اگر بڑھاوا دو گے تو وہ اور ظلم اپنا بڑھاتا چلا جائے گا, لہٰذا تم کیا کرو, مجرم پر ترس مت کھاؤ, تم اس کو سزا دو. تو ایک حد یہ ہے چوری کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب آئے اور آپ کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے تقریباً 20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. اب 20 سال کسی بھی معاشرے کو, یعنی اس زمانے کے لحاظ سے, چونکہ آپ نبی تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا, وحی کی روشنی میں صحابہ اپنی تربیت کر رہے تھے, تو اب ایک ماحول بن گیا تھا, ایک گراؤنڈ تیار ہو گیا تھا, تربیت اور تزکیہ ہوتا رہا تھا ابھی تک 20 سال سے. ان لوگوں کے اندر ایمان بھی ان کی جڑوں تک پہنچ چکا تھا الحمدللہ, جو اصل صحابہ تھے. دیکھا جائے تو بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ جو بھی قومیں, جو بھی اپنی سوسائٹی کو پرامن اور محفوظ رکھنا چاہتی ہے تو وہ ان سزاؤں کو ضرور نافذ کرے گی. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی گناہگار ہو, کوئی اگر ظالم ہو لیکن بعد میں وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس کو اصلاح کر لیتا ہے اور وہ اس کو سزا بھی مل جاتی ہے, تو بعد میں کسی کو اختیار نہیں کہ اس کو اس کے گناہ پر شرمندہ کرے. تو سوسائٹی کو چاہیے کہ انسان کتنا بھی بڑا گناہگار ہو, اگر وہ مسجد کی طرف اپنی طرف سے چل کر آئے تو اس کو نہ روکا جائے. پوری سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرے. اگر انسان خود سے نیکی کی طرف آ رہے ہیں, اگر پہلے وہ کتنا بھی بڑا گناہگار رہا ہو, یا اس نے چوری کی ہو, زنا کیا, کچھ بھی ہو, آپ اس کو اس کے پرانے گناہوں سے شرمندہ نہیں کر سکتے. تو یہ تربیت کی گئی, پہلے ماحول بنایا گیا, پہلے گراؤنڈ تیار کیا گیا. تو سزائیں سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں, نہ کہ اس کو کھوکھلا کرنے کے لیے ہوتی ہیں. سزائیں اس لیے نافذ کی جاتی ہیں کہ جرم کرنا غیر ضروری ہو جائے. اب دیکھیں بعض اوقات چوری ضرورت بن جاتی ہے لوگوں کے لیے, کیونکہ ان کا استحصال ہو رہا ہوتا ہے, ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہوتی ہے, ان کو حلال رزق نہیں مل پا رہا ہوتا ہے. تو ایک ماحول بنایا گیا, ایک ماحول کریٹ کیا گیا, اور اسلام نے جو بات شروع کی وہ نظام سے شروع کی, سسٹم سے بات کی. اسلام نے سزاؤں سے نہیں شروعات کی ہے, جیسے کہ قرآن نے کہا قوم قوامین للہ شہداء بالقسط, کہ اللہ کی خاطر انصاف اور عدل کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. اب آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ عدل کے نام پر جو استحصال ہو رہا ہے, جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے لوگوں پر معاشرے میں, کہ قانون تو بنا دیا گیا لیکن سزائیں صرف غریب لوگوں کے لیے نافذ کی جاتی ہیں, بڑے لوگ چھوٹ جاتے ہیں. اور آگے ہم پڑھیں گے جو اس کے آگے کی آیت ہیں وہ اسی طرح کی, کہ یہود نے یہی کیا تھا کہ ان کے یہاں پر سزائیں تو نافذ کر دی جاتی تھیں لیکن غریب لوگوں کے لیے, اور امیروں کو معاف کر دیا جاتا تھا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں اور زیادہ بے راہ روی بڑھ جاتی ہے, بے چینی بڑھ جاتی ہے, اور پھر وہ معاشرہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں پہلے سسٹم لایا گیا, پہلے نظام قائم کیا گیا, گراؤنڈ تیار کیا گیا, اور نظام عدل, یہ جو قسط ہے یعنی جو عدل کو قائم کرنا, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. پہلے نظام عدل قائم کرنا ضروری ہے, اس کو قائم کیے بغیر سزائیں نہیں دی جا سکتی, یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے. آج ہم سوچتے ہیں کہ نہیں, سب سے پہلے قانون لے کر آؤ, پہلے لوگوں کو مارو, ان کو سزائیں دو, تو خود بخود اچھائی قائم ہو جائے گی. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو حدود جب نافذ کی جاتی ہیں تو اس سے معاشرے میں خوشحالی آتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی حدود معاشرے میں نافذ کی جاتی ہے تو زمین پر امن و امان قائم ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں بہت زیادہ حکمت ہے, بہت زیادہ رحمت ہے. پھر معمولی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. اب دیکھیں سرقہ کا مطلب, سرقہ ایک الگ چیز ہے, چوری جو ہمارے یہاں پر عام جو لینگویج میں چوری کہتے ہیں تو وہ چوری ایک الگ چیز ہے اور سرقہ ایک الگ چیز ہے. سرقہ اس کا جو ڈیفینیشن ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مال کسی محفوظ جگہ سے, کسی پروٹیکٹڈ جگہ سے, بند الماری سے, تجوری سے بغیر اس کی اجازت کے چھپ کر لے لے, یہ سرقہ ہے. اور اس میں بھی آگے مزید شرائط آتی ہیں. بہت معمولی چیز پر ہاتھ نہیں کاٹے جاتے ہیں یا کاٹے جائیں گے, یا پھر پھل, ترکاری, گوشت, کھانے پینے کی اشیاء, دال, سبزی, ان پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اگر اس کی چوری کی ہے. اور پھر ایک مخصوص کچھ اماؤنٹ بتائی گئی ہے, شرعی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ مطلب یعنی جو جتنی اماؤنٹ بتائی گئی اس پر. تو فقہ میں اس پر بھی اختلاف ہے کہ کم سے کم کتنی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا. جو لینینٹ رائے ہے وہ 10 درہم پر ہے. ٹھیک ہے, تو چاندی کے دام چینج ہوتے رہتے ہیں. 1 درہم 3 معاشے 1/5 رتی چاندی کا ہوتا ہے, اور چاندی کے بہت چینج ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ہمیں معلوم کر دینا چاہیے کہ اچھا ٹھیک ہے 10 گرام چاندی کتنے کی ہوتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ 25 گرام. تو پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہر چوری سر کا نہیں ہوتی. ایک خاص شرعی اصطلاح ہے یہ, کہ شریعت کی خاص جو ٹرمنالوجی ہے اس پر ہی یہ حد جاری ہوگی. ہر چوری پر حد جاری نہیں ہوگی, اور اگر اس سے کم یعنی 10 درہم سے کم قیمت کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اور جو سخت ویو ہے 3 درہم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مال کہیں راستے میں پڑا ہو اور وہ کسی نے چوری کر لیا تو اس پر بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یا مویشی جانور چر رہے ہوں, کسی نے اونٹ یا گائے یا بکری چرا لی ہو, اس پر بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. پبلک پراپرٹی سے کوئی چیز چوری کرتا ہے اس پر بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. یا پھر بیت المال اس سے کوئی چیز چرا لے, یا مسجد سے, یا پبلک پراپرٹی سے, یا پبلک پارک سے, یا ہاسپٹل سے جو مشترکہ مال ہے وہ اگر چرا لے تو اس پر بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی زیادہ اس کے ساتھ پابندیاں ہیں. تو مخصوص اس لیے کہ سرقے کی حد ہے, سرقے کی حد پر چوری کی حد نہیں. یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے کوئی مطلب ایک پین لے لیا تو ہاتھ کاٹ دیں, یا کسی نے کوئی کہیں سے کوئی گھڑی اٹھا لی تو اس پر ہاتھ کاٹ دیں. تو سرقہ کو ہم ڈیفائن نہیں کریں گے. سرقہ کیا ہوتا ہے اس کی شرعی اصطلاح سمجھنا ضروری ہے کہ سرقہ ہے کیا. ہر چوری سرقہ نہیں ہوتی, یہ خاص ایک شرعی اصطلاح ہے, اور اس کے بارے میں ہمیں بہت سوچ سمجھ کر بات کرنا چاہیے. اس کی معلومات ہونی چاہیے, بغیر معلومات کے اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سرقہ اور اردو والے چوری میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ یاد رکھیں. ایک انڈا کسی نے چرا لیا تو اس کے اوپر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اور اسی طرح سے جو چیز تجوریوں میں الماریوں میں محفوظ ہو اس میں سے اگر کوئی چیز چرا لے تو تب ہاتھ کاٹا جائے گا. اور یا مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کے پاس 10,000 رکھوائے تھے, اس نے ان میں سے 10,000 میں سے 2,000 لے لیے اور آپ کو 8,000 دیے, تو یہ بات آپ کو معلوم ہے یہ چوری نہیں ہوگی, یہ سرقہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اس نے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے بددیانتی کی ہو, یا امانت میں خیانت کی ہو, اور یا وہ کہے کہ میں تم کو بعد میں دے دوں گا, مجھ سے خرچ ہوگا, میں کیا کروں. اس کو چوری یا سرقہ نہیں کہیں گے. تو بہرحال یہ جو ہے انہیں جو عربی میں سرقہ ہے اس کے اسپیشل ٹرم ہے اور اسپیشل لوگوں کے ساتھ ہے. تو اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے سرقے کی بات کی جا رہی ہے, سرقہ. ٹھیک ہے, اور یہاں پر امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ یہاں پر چور یعنی وسارق چور مرد, تو یہ ایکچولی السارق چوری کرنے والا چور, سرقتن سے اسم فاعل ہے یہ, اور واحد مذکر کا صیغہ ہے, اور السارقتو یہ مؤنث ہے سارق سے جو نکلا ہے, اور سارق یعنی چور مرد کی بات یہاں پر کیوں کی گئی ہے پہلے. جبکہ زنا میں جب سورہ نور پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ زانیہ کا لفظ آیا ہے پہلے, یعنی عورت کا ذکر آیا ہے. تو امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ مال کی محبت مردوں میں اغلب ہوتی ہے, اور شہوت کی جو طلب ہے وہ عورت میں زیادہ ہوتی ہے. اسی بنا پر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چور مرد کا پہلے ذکر کیا, اور سورہ نور میں زانیہ کا پہلے ذکر کیا. واللہ عالم, یہ امام قرطبی کا کانسیپٹ ہے, مطلب ان کا ویو ہے. تو یہ بات اب آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ چور عام چور کی بات نہیں کی جا رہی یہاں پر. اور اگر چور اگر قحط سالی ہو, جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب عام الرمادہ کہتے ہیں اس کو, کہ وہ سال جب قحط سالی ہوئی تھی, قحط پیش آیا تھا اور لوگ درخت کے پتے اور چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی غذا کم کر لی تھی, کھانا کم کر دیا تھا, اور وہ کھانا کھاتے ہی نہیں تھے کوئی اچھی چیز. کہہ رہے تھے کہ جب تک کہ یعنی جو میں بے فکر نہ ہو جاؤں امت کی طرف سے, میں تب تک اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا. اور دوسروں کی ان کو فکر زیادہ رہتی تھی. تو کہا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ قحط سالی پڑی تھی عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں, ایک وقت ایسا آیا تھا, ایک سارا دور ایسا تھا کہ جس میں بہت مشکل سے غلہ ملتا تھا, دو وقت کا کھانا بہت مشکل سے میسر آتا تھا. اور اس وقت یہی عمر بن عاص نے وہاں سے پورے اونٹوں کی ایک لمبی قطار بھجوا دی تھی ماشاءاللہ قحط سالی میں مصر سے, یعنی یہ مکہ کے اور مدینہ کے آس پاس کے علاقے میں قحط پڑا تھا. تو بہرحال اس زمانے میں عمر رضی اللہ عنہ نے خود یہ فیصلہ کیا تھا اور یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ کوئی اگر کھانے کی چیز چوری کرتا ہے تو اس کے اوپر سزا نافذ نہیں کی جائے گی, کیونکہ لوگ بھوک سے مجبور تھے. تو آج بھی جو بے روزگاری ہے اور جو نوجوان آپ دیکھتے ہیں کہ اس قدر بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے, اور کوئی چوری کرتا تھا آپ اس کو سرقہ نہیں کہیں گے. تو ابھی تو پہلے ہمارے یہاں ماحول ہی نہیں بنایا گیا, ابھی گراؤنڈ ہی نہیں تیار کیا گیا, تو سزائیں نہیں نافذ کی جا سکتی. ابھی پہلے ذہن سازی کی جائے گی, پہلے تربیت اور تزکیہ کیا جائے گا, माहौल प्रोवाइड किया जाएगा, जॉब्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जब आप लोगों को जॉब्स ही प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और फिर वो चोरी करते हैं तो फिर वो हाथ नहीं काटे जाएंगे। तो यहाँ जो इतनी सख्त और संगीन सजा है कि चोर मर्द, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, उसका हाथ काट दो तो पहले दायां हाथ काटा जाएगा। तो बहरहाल अब यहाँ पर चोर की सजा का बयान है कि दोनों हाथ तो नहीं काटे जाएंगे बल्कि एक हाथ काटा जाएगा, और वो भी कहां से काटा जाएगा वो भी हमको हदीस से पता चलता है। आप देखिए कि यहाँ पर तो हाथ की बात आई है ना, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि फकतउ एदिया हुमा, कि दोनों के हाथ काट दो। अरबी जुबान में जो यद है, एदिया हुमा का जो लफ्ज यहाँ आया है तो यद से निकला, यद हाथ को कहते हैं। अब अरबी जुबान में हाथ कोहनी से लेकर पूरे हमारे जो पंजे, हाथों की जो उंगलियां होती हैं और हथेली होती हैं, उन सबको यद कहा जाता है, हाथ कहा जाता है। तो क्या कोहनी से काटा जाएगा? नहीं, ये बात हमें फिर हदीस से पता चलती है कि हाथ कहाँ से काटा जाएगा। तो हाथ जो है, जो उंगलियां हैं, यानी जो कलाई के बाद वाला हिस्सा, वो काटा जाएगा। ताकि बाज़ुकत आपने देखा होगा कलाई से भी बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिनको उंगलियां ही नहीं होती हैं, बस ऐसे मुट्ठी जैसी बंदी होती है उनकी कलाई के पास से, तो वो उससे भी बहुत सारे काम कर लेते हैं। इवन जो ड्राइविंग करता है तो अगर वो सिर्फ हाथ ही लगा ले ऊपर से तो वो व्हील घुमा सकता है दूसरे हाथ की मदद से। तो इसीलिए सिर्फ ये पंजा काटा जाएगा हाथ का, और कलाई से आगे का हिस्सा बस समझे, कलाई से पीछे का हिस्सा नहीं। ये भी हमको हदीस से पता चलता है। आप देखिए कि हदीस, इन्हें कुरान को समझने के लिए हदीस कितनी जरूरी है, और ये बातें सुन्नत से साबित हैं, ताकि आइंदा के लिए ऐसी कोई हरकत से लोग बाज रहें और दूसरों को इबरत हासिल हो। और अगर जो सामने चोरी करने वाले से जब माल मसरूक का बरामद हो जाए तो वह असल मालिक को लौटा दिया जाएगा। और हदीस हमें पता चलती है कि आयशा रदी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक मखज़ूमी औरत फातिमा नामी ने चोरी की तो कुरैश को हाथ कर जाने पर बहुत फिक्र लाहक हुई। कहने लगे कौन हो सकता है जो इस सिलसिले में रसूलुल्लाह से बात करे, और लोगों ने कहा कि उसामा से बढ़कर और कौन होगा भला, उसामा बिन जो जैद थे वही ये जुर्रत कर सकते हैं जो रसूल अकरम को बहुत महबूब हैं, वो हुब्बे रसूल कहलाते थे। लिहाजा कुरैश के कहने पर उसामा रजी अल्लाह के जरिए आपसे बात करवाई गई। तो आपने उसामा से कहा कि तुम अल्लाह की हदूद में से एक हद के बारे में सिफारिश करते हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए खड़े हुए और फरमाया, लोगो तुमसे पहले लोग सिर्फ इस वजह से गुमराह हो गए, बहुत गौर से सुने, बहुत इम्पोर्टेंट हदीस है, लोगो तुमसे पहले लोग सिर्फ इस वजह से गुमराह हो गए कि अगर उनमें से कोई शरीफ आदमी चोरी करता तो उसे छोड़ देते, और जब कोई कमजोर चोरी करता तो उस पर हद लगाते। और अल्लाह की कसम, अगर फातिमा बिनत मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ भी काट देता। और एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के हाथ काट देने का हुक्म दिया, उसके बाद वो मेरे पास आया करती तो मैं उसकी हालत रसूल अकरम तक पहुंचा दिया करती थी। उसने तौबा की, उसकी तौबा अच्छी रही। ये सही बुखारी किताबुल हुदूद बाब का रहायतु शफा फिल हद की हदीस है, और सही मुस्लिम भी किताबुल हुदूद बाब कतउस सारिक शरीक की हदीस है, सही हदीस है, मतलब मुत्तफकुन अलैह हदीस है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब ये ऐसी सिफारिशें करेंगे, क्योंकि यहूद ऐसे ही किया करते थे, उनके जमाने में किताब की हुदूद का बहुत बुरा हाल था, यानी उन्होंने अल्लाह तआला की किताब को, उसके अहकामात को मजाक बना दिया था। और आज आप देखिए, आज भी ऐसी है कि जो बड़े लोग होते हैं पैसा देकर फौरन अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बचा लेते हैं। तो चोर की तारीफ क्या है और चोर पर हद कब जारी की जाएगी? आयशा रदी अल्लाह अन्हा कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चोर का हाथ चौथाई दीनार या उससे ज्यादा पर काट दिया जाए, और दीनार सोने का होता था, यानी 1/4 दीनार या उससे ज्यादा। और अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने आप ने एक ढाल चुराने पर हाथ काटा जिसकी कीमत 3 दिरहम थी। तो इसलिए जो आपको बताया ना कि जो एक सबसे मुश्किल जो डिजिट राय है कि 3 दिरहम पर हाथ काटा जाए, लेकिन जो लीनियंट राय है वो 10 दिरहम की है। क्योंकि अब पहले जमाने में 3 दिरहम में चीजें आ जाती थी, हो सकता है वो महंगी होती होंगी, लेकिन आज के जमाने में तो हर चीज कहां से कहां पहुंच गई है, अब तो उसकी कोई कीमत और कोई वैल्यू ही नहीं रही है। और ये भी बात आप याद रखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह चोर पर लानत करे, एक अंडे की चोरी करता है तो उसका हाथ काटा जाता है, एक रस्सी की चोरी करता है तो उसका हाथ काटा जाता है, लेकिन ये एक्चुअली इसमें काटा नहीं जाएगा हाथ, अंडे की चोरी पर। और अब्दुल्ला बिन उमर कहते कि लटके हुए फल की चोरी के बारे में आपसे सवाल किया कि आपने फरमाया अगर कोई शख्स भूखा और खा ले मगर साथ ना ले जाए तो उस पर कोई हद नहीं, और जो शख्स दामन भर कर निकले तो उससे दुगनी कीमत वसूल की जाए और सजा दी जाए, और जो शख्स फलों को महफूज मुकाम पर पहुंचाए जाने के बाद उसने चोरी करे और फल की कीमत ढाल की कीमत तक पहुंच जाए तो उसका हाथ काटा जाए, और अगर कीमत ढाल से कम हो तो दुगनी कीमत ली जाए और सजा दी जाए। तो इससे फिर क्या पता चलता है कि फलों की चोरी पर हाथ नहीं काटा जाएगा बल्कि उससे माल बरामद कर लिया जाएगा या फिर उससे दुगनी कीमत ली जाएगी। और जब अगर कोई भूखे लोग हों, भूखे हों, कहत साली हो, मजबूर हो भूख से, तो ऐसे लोगों पर कोई सजा नहीं नाफिज की जाएगी। और यहां तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का एक वाक्य हमको मिलता है कि एक शख्स आया और उस पर चोरी का जुर्म साबित हो गया, یا کوئی بھی ایک جو جرم تھا اس پر ثابت ہو گیا تو رسول اکرم نے فرمایا کہ اپنے معاملے اگر تم وہاں کے وہاں نپٹا لیتے باہر ہی اور تم اس کو معاف کر دیتے، یعنی جس کی چوری کی گئی تھی جس کے سامان کی، تو آپ نے اس مالک سے کہا کہ اگر تم اس کو معاف کر دیتے تو یہ وہیں کا وہیں معاملہ نپٹ جاتا تھا، اب جب تم میرے پاس لے آئے ہو تو اب تو حدود جاری کرنی ہی پڑے گی، تو یہاں سے بہتر ہے کہ معاملہ تو وہیں کے وہیں نپٹا دیے جائیں، مالک کو بھی چاہیے کہ معاف کر دے چوری سے وہیں کا وہیں درگزر کر دے، لیکن اگر کوئی بڑی چیز کی چوری ہے اور وہ سامنے والا اس پر افسوس بھی نہیں کر رہا ہے، کوئی پچھتا نہیں رہا ہے، تو پھر ایسے شخص کو سزا دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ خائن، لٹیرے اور اچکے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے، یہ جو ہمیشہ ایسے کام کرتا رہتا ہے، یعنی خیانت کار کو نہیں ہوگا، جیسے جو گھر میں کام کرنے والے جو ہوتے ہیں مزدور یا سروینٹ، ان پر نہیں سزا نافذ کی جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ جنگ کے دوران میدان جنگ میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دی جائے، کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کو ضرورت ہوتی ہے سپاہیوں کی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ضرورت پڑ جائے اور اس کو ہاتھ کی ضرورت پڑے، اور انتشار پھیلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے میدان جنگ میں، تو اس لیے میدان جنگ میں چوری کی حد نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جب ایسے کچھ اسپیشل حالات ہوں تو اس وقت سزاؤں کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، ڈیلے کیا جا سکتا ہے یا پھر ختم کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے قحط کے دنوں میں چوری کی سزا جو ہاتھ کاٹنے کی تھی اس کو موقوف کر دیا تھا، اور انہوں نے یہیں سے دلیل لی تھی اصل میں کہ ایک دفعہ رسول اکرم کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ عباد بن شرجیل نے کسی کھیت سے غلہ لے لیا، کھیت کے جو مالک تھے عباد بن شرجیل کو انہوں نے پکڑ لیا، اسے مارا اور اس کا کپڑا بھی چھین لیا، پھر اسے پکڑ کر رسول اکرم کے پاس لے آئے، تو آپ نے مالک سے فرمایا، جو مالک تھا جس کا پھل چوری ہوا تھا، تو رسول اکرم نے ان سے کہا کہ اگر یہ نادان تھا تو نے اس کو تعلیم کیوں نہ دی، اور اگر یہ بھوکا تھا تو نے اسے کھانے کو کیوں نہ دیا، لہٰذا آپ نے اس بھوکے چور کو کوئی سزا نہیں دلوائی، الٹا مالک نے اسے کپڑا بھی واپس کیا اور مال کے بدلے بہت سا غلہ بھی دیا۔ سبحان اللہ، دیکھیں اسلام کیسا رحم دلی والا مذہب ہے، کتنا ہمارا دین کتنا بہترین ہے ماشاءاللہ۔ اور جو پاگل شخص ہو، اب نارمل ہو، نابالغ ہو، اس پر بھی حد نہیں جاری کی جائے گی، گھریلو ملازم پر حد نہیں جاری ہوگی۔ شکر کریں، آپ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے نا، ہنگامی حالات ہے اس میں بھی، جسے قحط پڑ گیا ہو، میدان جنگ ہو، اس میں بھی سزا نہیں نافذ کی جائے گی۔ تو بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسانی بھی دی گئی ہے، اسلام صرف سزاؤں کے پیچھے نہیں پڑا رہتا، کیونکہ آگے بھی سورہ نور میں حدود آئیں گی تو اس پر بھی بہت سارے اعتراضات کیے گئے ہیں۔ تو اسلامی سزاؤں پر اعتراض کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا ملک ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کا قانون ہے، جیسے چاہے وہ نافذ کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ آج تو ان ظلم اور زیادتی کتنی زیادہ ہے، آج ہم خود دیکھتے ہیں جن لوگوں نے، آپ خود سوچے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، اور آج تک انہیں بچے اب نارمل پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، جو کیمیکل کا مادہ تھا، تو آج لوگ تو اپنے آپ کو بڑا عدل اور انصاف والا کہتے ہیں کہ ہم بڑے عدل اور انصاف کے علمبردار ہیں، اور یہ سزائیں کیوں ہیں، اسلام جو ہے وحشیانہ سزائیں دیتا ہے، اسلام ایسا اور اسلام ویسا، اور اسلام کو برا بھلا بولتے ہیں۔ لیکن آپ کون سے اچھے ہیں؟ آپ تو دیکھیں آپ نے کیا کیا، اسلام تو الحمدللہ کتنی آسانی پرووائڈ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں رسول اکرم کے واقعات، کہ بھوکا تھا شخص کوئی تو اس کو الٹا مالک کو آپ نے سرزنش کی کہ تم نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا بھوکا تھا تو، یا تم نے اس کو تعلیم کیوں نہیں دی۔ سبحان اللہ، اور کتنے ہی کب کب جو ہے سزائیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو چور کی چوری جب عدالت میں ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور مقدمہ عدالت میں پہنچنے سے پہلے اگر مالک چور کو معاف کر دے تو یہ جائز ہے، مگر عدالت میں پہنچنے کے بعد معاف نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ صفوان بن امیہ ایک دفعہ مسجد میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر اپنے سر کے نیچے رکھ کر سوئے ہوئے تھے کہ ایک شخص آئے اور آہستہ سے اس نے وہ چادر آپ کے سر کے نیچے سے کھینچ لی، اور اس صفوان بن امیہ کو بھی یعنی اس وقت وہ جاگ گئے، تو اسے پکڑ کر رسول اکرم کے پاس لے آئے، آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، کیونکہ ہو سکتا وہ چادر بہت زیادہ قیمتی اور مہنگی ہوگی۔ اس پر صفوان کو اس آدمی پر ترس آ گیا اور وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے اس کا قصور معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اے ابو وہب، تم نے اسے ہمارے یہاں لانے سے پہلے کیوں نہ معاف کر دیا؟ پھر آپ نے اس کا ہاتھ کٹوا دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آپس میں ہی ایک دوسرے کو حدود معاف کر دیا کرو، پھر جب مقدمہ مجھ تک پہنچ گیا تو حد واجب ہو جائے گی۔ اسی لیے جب عدالت میں معاملہ پہنچ کر فائنل ڈیسیجن ہو گیا تو پھر بعد میں واپس نہیں ہو سکتا۔ ابو سلمہ کہتے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ چور جب پہلی بار چوری کرے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو، پھر دوسری بار چوری کرے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹ دو، پھر تیسری بار چوری کرے تو اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دو، اور پھر چوتھی بار چوری کرے تو اس کا دایاں پاؤں کاٹ دو۔ لیکن اس کے بارے میں اختلاف ہے بہت زیادہ یہ حدیث کے بارے میں، کیونکہ بعض کہتے کہ یہ صحیح سند تک نہیں پہنچتی ہے، لہٰذا علماء اور فقہا کہتے ہیں کہ صرف پہلے دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر بعد میں بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، بعد میں دو اس کے محفوظ رہنے دیے جائیں گے تاکہ اس کو کام کاج کی آسانی ہو، تو دوسروں کا محتاج ہو جائے گا وہ، لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ چور یہ جو ہاتھ کاٹنے کی سزا اس کو چوری کرنے کے بدلے میں ملی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے اصل میں، کیونکہ یہ احکامات کو سمجھنے سے پہلے جو اسلام کے احکام خمسہ ہے اس کو جاننا ضروری ہے کہ اسلام میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، یا ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ عزت کی حفاظت، مال کی حفاظت، نسب کی حفاظت اور ایک کیا آئے گا، کسی کی عزت نفس کی حفاظت، اگر یہ اس پر کوئی زبردستی ڈاکہ ڈالتا ہے یا اس کو خراب کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو وہ جرم کہلائے گا۔ تو اسلامی سزائیں کوئی غیر انسانی نہیں ہیں، جو نام نہاد آج کل اپنے آپ کو بہت مہذب کہتے ہیں اور اسلامی سزاؤں کو غیر مہذب اور وحشیانہ سزائیں سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، اور بدنی سزاؤں کو غیر انسانی سلوک اور ظلم کا نام دیتے ہیں۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال سے کسی نے وہاں پر یورپ میں کہا کہ اسلام میں چور کی سزا تو بڑی غیر مہذبانہ ہے، تو علامہ اقبال نے جواب دیا کہ تمہارا خیال ہے کہ چور بہت مہذب ہوتا ہے؟ اب دیکھیں کہ خود ان لوگوں نے اپنے اسی نظریے کے تحت اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے بنیادی حقوق کا، اس کو غیر انسانی سلوک قرار دے کر ایسی سزاؤں کو ختم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ لیکن آپ خود بتائیے کہ آج بڑے بڑے ملزم، بڑے بڑے سیاسی لوگ جو لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، اور اندر بند کمروں میں جو لوگوں کو بدنی سزائیں دی جاتی ہیں، جن کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے، اور بند کمروں میں سزائیں دینا مجرموں کو مزید پختہ کر دیتا ہے، اور یہ بھی عام مشاہدہ ہے کہ جہاں عدالتوں میں بدنی سزاؤں کو ختم کر دیا جاتا ہے وہاں جرائم میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ بات محسوس کر سکتے ہیں کہ جب انسانی جسم میں کسی کو کوئی کینسر ہو جائے تو ہم اس کو کیمیکل کے ذریعے سے اس کو شعائیں دے کر اس جراثیم کو ختم کرتے ہیں نا، تب کوئی کہے کہ بھائی یہ تو کتنا وحشیانہ سلوک ہے کہ انسانی جسم کو تم شعائیں دے رہے ہو، کیمیکل کے ذریعے سے تم اس کو جلا رہے ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ کیمیکل کے ذریعے سے جو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے کینسر کا، تو انسان کے جسم کے جو اس کے آئی بروز ہیں اس کے بال جل جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، سر کے بال بالکل چلے جاتے ہیں۔ تو جب آپ انسان کے جسم کو بچانے کے لیے اس مخصوص جگہ کا آپریشن کرتے ہیں، بلکہ اس کو عین ہمدردی اور اچھی بات سمجھا جاتا ہے، تو جو لوگ معاشرے میں ایسا ناسور بنے ہوئے ہیں، جو معاشرے میں جو لوگوں کے مالوں کو اس طرح سے بیجا کھا رہے ہیں یا اس پر ظلم و ستم کر رہے ہیں غریبوں پر اور عیاشی کر رہے ہیں، تو آپ کو ان معاشرے کے وہ بیچارے غریب لوگوں پر رحم نہیں آتا جو معاشرے کو جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، اور جو مظلوم ہے بےچارا وہ مظلوم ظلم کی چکی میں پسا جا رہا ہے، اور جو ظالم ہے مزید ظالم بنتا جا رہا ہے، جن کی وجہ سے بدامنی پھیل رہی ہے معاشرے میں، تو ایسے لوگوں کے لیے ہمدردی ہے آپ کے پاس، ایسے لوگوں کو آپ مہذب کہیں گے، یعنی جو جرم کرتا ہے تو آپ کے نظر میں وہ مہذب ہے اور اس کو سزا نہ دی جائے۔ تو کیا ایسا معاشرہ، ایسی سوسائٹی کبھی کوئی فائدہ حاصل کر سکتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں جس بھی کنٹری میں، جس حد تک بھی، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم کنٹری ہو، اگر وہاں پر کچھ سزائیں ہیں الحمدللہ، تو آپ دیکھیں وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی جرم سے بہت حد تک دور ہے یا کم ہوتے ہیں جرائم وہاں پر۔ اور اگر آپ ایسے جو اپنے آپ کو ترقی کا علم بردار کہتے ہیں، اپنے آپ کو مہذب کہلواتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو ظلم بالکل نہیں کرتے، چاہے انہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو کچھ کیا ہو، لیکن ان کا اپنا معاشرہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر قتل کا ریٹ بہت زیادہ ہے، ظلم اور زیادتی بہت زیادہ ہے، غیر انسانی سلوک بہت زیادہ ہے، جرم حد سے زیادہ ہے، بلکہ اب تو بلو 13 سے، یعنی جو 13 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، ان میں جرائم سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کنٹری امریکہ میں، آپ دیکھ لیجئے، آپ خود آن لائن جا کر ریسرچ کر لیجئے، یہ بات تب کوئی محتاج نہیں رہی کسی کی کہ لوگ خود ہی جان لیں اس بات کو۔ تو بہرحال پھر بات کیا ہوئی کہ تو لوگ تو پوری نسلوں کی نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، اور امن و امان کے نام پر ہسپتالوں میں اور اسکولز پر گراتے رہتے ہیں جو بھی ان کے کیمیکلز ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو امن کا کام کر رہے ہیں، یہ کیا امن ہوا؟ تو جرائم پیشہ پر تو رحم آتا ہے ان کو، لیکن بے قصوروں پر رحم نہیں آتا۔ تو سنت ہمیں بتاتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم اپنے معاملے اگر وہیں کا وہیں ختم کر دو تو بہت اچھی بات ہے، اب اگر کوئی چور ہے اس پر حد جاری ہو گئی تب اس کو کوئی چور نہیں کہے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی سبحان اللہ، ہمارا دین کتنا بہترین ہے۔ تو یہاں پر سارق کا جو لفظ ہے مرد سے جو بات کی گئی، کیونکہ کمانے کی ذمہ داری ویسے بھی مرد پر ہے، اور عورت کے اندر حیا کا جذبہ ہوتا ہے، تو لہٰذا وہاں پر عورت کے لیے زانیہ کا پہلے لفظ آیا ہے، تو وہاں زانی عورت کا ذکر پہلے، کیونکہ عورت کے اندر جو اس کا فطری جذبہ ہے حیا، جب اس کو ختم کرتی ہے تو آپ دیکھیں پھر وہ کہاں جا کر پہنچتا ہے، اور مرد کے اندر کمانے کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، لہٰذا مرد چوری کرتا ہے، لہٰذا یہاں اس کا ذکر پہلے ہے۔ اہل کتاب کے یہاں پر بھی ایسے ہوتے تھے کہ جب کوئی مجرم پکڑا جاتا اور وہ مالدار ہوتا تو اس کو سزا نہیں دیتے تھے، بلکہ جرم کا الزام کسی اور پر لگا دیتے تھے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ جب جرم پر سزائیں نہیں دی جاتی تو وہ لوگ اور الٹا نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. مجرم پر اگر آپ رحم کریں گے تو وہ تو پھر مزید قاتل بنتا چلا جائے گا. اور یہ بھی ہے تو آپ دیکھیں کہ اسی وجہ سے آج سب سے زیادہ پوری دنیا میں کس کنٹری میں اسکول میں بچوں کو مارا جاتا ہے. آپ خود ہی سرچ کر لیجئے اس کے بارے میں کہ کتنا, یعنی جب اس طرح سے آپ گن عام کر دیں گے اور جس کو جس کا دل چاہے مارے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا. تو یہاں پر اسی لیے کہا گیا کہ چور مرد اور چور عورت ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. تو چور اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی دوسرے کا قابل احترام مال اس کی رضامندی کے بغیر خفیہ طور پر ہتھیار دے. چوری کا شمار کبیرہ گناہ میں ہے. اور جو بدترین سزا جس کی جو ہے بتائی گئی ہے, جس کی یعنی دائیں ہاتھ کاٹنا, جیسے کہ بعض صحابہ کی قرآت میں آتا ہے کہ ہاتھ کا اطلاق کلائی کے جوڑ تک ہتیلی پر ہوتا ہے. اگر کوئی چوری کرتا ہے تو ہاتھ کلائی سے کاٹ دیا جائے اور اس کی وجہ سے تیل میں داغ دیا جاتا ہے کہ رگیں مسدود ہو جائیں اور خون رک جائے. تو چوری کے اطلاق کے لیے ضروری کہ مال محفوظ جگہ سے اٹھایا گیا ہو. یہاں مال کی حفاظت سے مراد وہ حفاظت ہے جو عادتاً کی جاتی ہے. چور نے اگر کسی ایسی مال کی چوری کی ہو جو حفاظت میں نہ ہوگا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اور نصاب کے لیے جو مسروقہ نصاب ہے, کم از کم ایک چوتھائی دینار یا 3 درہم یا 10 درہم, اس سے کم کی کوئی چیز ہو تو وہ سرقے میں نہیں آئے گی بلکہ وہ کچھ اور اس کی سزا دی جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ تھوڑی اور حقیر سی چیز کی چوری پر ہاتھ نہ کاٹا جائے. اور تو یہ بدلہ ہے جزاء بما کسبا, یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کمایا, یعنی جو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے اس لیے دی جا رہی کہ اس نے لوگوں کا مال چرایا ہے. نکالا من اللہ, یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے, یعنی یہ سزا چور اور دوسرے لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے. کیونکہ چوروں کو جب معلوم ہوگا کہ چوری کے ارتکاب پر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو وہ چوری سے باز آ جائیں گے. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ زبردست صاحب حکمت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے, اس لیے اس نے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ فمن تاب من بعد ظلمہ و اصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم, پس جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کی تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اس کی توبہ, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو بس جو کوئی توبہ کرتا ہے اور گناہوں کو ترک کر کے اپنے اعمال اور اپنے عیبوں کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا مالک ہے, وہ جسے چاہتا ہے سزا دے اور جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. لیکن جو بندے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور معاف کر دیتا ہے. جیسے کہ ہم کو ایک واقعہ ملتا ہے, علی بن الاسدی رحمہ اللہ رہے, یہ تابعی گزرے ہیں. کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے موسٹ وانٹیڈ پرسن تھے, یہ اسٹریٹ رابر تھے. اور ایک دن یہ جا رہے تھے, جو ہے چوری کر کے کہیں جا رہے تھے, تو ایک آدمی تلاوت کر رہا تھا سورہ زمر کی آیت نمبر 53 کی, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ غفور رحیم. جب انہوں نے یہ آیت سنی تو ان کو احساس ہوا کہ میں بھی ابھی بھی واپس پلٹ سکتا ہوں, اور وہ روتے گئے اور دل سے توبہ کی, یعنی توبہ کر لی. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ مسجد نبوی گئے, وہاں ابو ہریرہ کے پاس گئے, وہ سمجھانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گا, یعنی میں نے توبہ کر لی ہے. وہ نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تو لوگ ان کی طرف جھپٹے کہ انہیں پکڑے اور مارے, تو کہا کہ تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہی والی ایڈ پڑھ کر سنائی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے سنائی, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جس نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو پھر جب ابو ہریرہ نے یہ بات سنی تو ابو ہریرہ نے کہا کہ صدقت, یعنی اس نے صحیح کی, الا الذین تابوا من بعد ظلمہم. یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی نا, کہ یہ آیت بھی انہوں نے پڑھی, بعض کہتے ہیں اور بعض نے کہا کہ انہوں نے پہلے وہ آیت سنی اور پھر انہوں نے یہ آیت, جب لوگوں نے ان کو پکڑنا چاہا چوری کی سزا کے لیے تو انہوں نے یہ والی آیت پڑھی کہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو پھر ان کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. فمن تاب من بعد ظلمہ و اصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم. تو ابو ہریرہ نے کہا کہ صدقت, اس نے صحیح کہا. اور پھر ابو ہریرہ نے ہاتھ پکڑا اور ان کو جو مروان بن حکم کے پاس لے گئے, جو اس وقت گورنر تھے وہاں کے مدینہ کے, تو اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آدمی ہے یہ سزا کا مستحق تھا, یہ اللہ کی طرف پلٹایا اس سے پہلے کہ اللہ اسے سزا دیتا, آپ بھی اس کو معاف کر دیں. تو یہ ہے اسلام کی آپ دیکھیں رحمت. تو پوری سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ ایسے شخص کو جو توبہ کر کے اصلاح کرنا چاہے اور واپس آنا چاہے تو اس کو ویلکم کرے, اس کو پروٹیکٹ کرے. اگر انسان خود سے کوشش کر کے برائی سے بچ کر واپس نیکی کی طرف آ رہا ہے تو سوسائٹی کو بھی چاہیے کہ اس کو وہ جگہ دے. ہم تو کیا کرتے ہیں, پن پوائنٹ کر کے بتاتے ہیں, اچھا دیکھو وہ چور آ رہا ہے, یہ چوری کرتا تھا پہلے, ہے نا. ہم تو یہی کہیں گے آج کے زمانے میں اتنے ہمارا برا حال ہو گیا ہے, یہ دیکھو فلاں فلاں شخص, دیکھو یہ بڑے ان کے بڑے پہلے افیئرز تھے, بڑے ان کے بہت ہی رنگین مزاج تھے, اب بڑے چلے ہیں مسجد کی طرف. نعوذ باللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے معاشرے کو, ہماری سوسائٹی کو, یعنی اتنا برا حال ہو گیا ہمارے کہ کوئی شخص برے کام کر کے نیکی کی طرف آتا ہے، الٹا اس کو اپنے اس کے پرانے گناہوں پر شرمندہ کرواتے ہیں، تو نہیں، ایسا کرنا اور بڑا جرم ہوگا۔ اب تو یعنی خبریں اتنی عام ہیں کہ آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں، میڈیا پر آپ خود دیکھ سکتے ہیں، آپ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ آج جرائم کہاں زیادہ ہے۔ اور یعنی پہلے تو تھا کہ بڑے عمر کے لوگ جرم کرتے تھے، اب تو 13 سال سے چھوٹے، اب آپ سوچ رہے کہ ایک لڑکا، ینگ لڑکا، ایک بوڑھی دادی، اس کا کیا قصور بیچاری کا، اس بوڑھی دادی کو اس نے قتل کر دیا۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے ابھی حال کے واقعے سے، اسکول میں جا کر پورے بچوں کو، 5 سال 6 سال کے بچوں کو، ٹیچر کو، سب کو ختم کر دیا۔ تو اصل میں سزائیں نہیں ہے نا، یعنی آپ جو ہے ایک آدمی، ایک شخص، ایک لڑکا 25-30 لوگوں کو مار دے، تو آپ وہ 25-30 لوگوں کا بدلہ نہیں لینا چاہیں گے، بلکہ آپ بہت مہذب ہیں اور آپ اس وجہ سے وہ قاتل کو سزا ہی نہیں دیں گے، جبکہ قصاص لو تم اس سے۔ اور یہ دنیا میں کیا قصاص لیں گے، ایک جان کا بدلہ ایک جان لے سکتے ہیں، اصل سزا تو اللہ تعالی کے پاس ملے گی۔ اس نے 25 جانوں کا اگر کسی نے قتل کیا تو 25 دفعہ اس کو اس کا، اسی طرح آپ دیکھیں قتل کی سزا قابل معافی ہی نہیں ہے، قاتل اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک جان لی ہے، تو انسانی جان بہت قیمتی ہے، تو چاہے وہ انسان کی جان ہو، چاہے وہ انسان کا مال ہو، یہ سب محفوظ ہیں۔ تو اسلام دراصل ہمیں نسب کی حفاظت کرنا سکھاتا ہے، اس کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں کہ جو زانی ہے اس کو کوڑے مارے جائیں گے، اس کو رجم کی سزا دی جائے گی، نہیں اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے ہیں، اور شادی شدہ ہے تو پتھر مارے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی کسی کا مال چوری کرتا ہے تو اس کے لیے چور کی سزا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حد جاری کی ہے۔ اور پھر کوئی کسی کی عزت اچھالتا ہے سر عام، بلا وجہ جو افواہیں پھیلاتا ہے یا جو بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آج کل عام کر دیے گئے ہیں کہ کسی بھولی بھالی مومن پاک دامن عورت پر الزام لگانا، جب تک آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا ہو کسی کو، آپ کسی پر الزام نہیں لگا سکتے۔ تو پھر اسی لیے جو بہتان ترازی کی سزا، اگر کسی پر آپ نے بہتان لگایا ہے تو اس کی سزا پھر 80 کوڑے ہے۔ تو یہ سب سزائیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بتا دی، جن کو حدود کہا جاتا ہے، اور یہ حدود میں کسی کی دخل اندازی نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں پر جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو کوئی توبہ کر لے اور اصلاح کر لے ظلم کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے دروازے کھلے ہیں توبہ قبول کرنے کے، اور اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والا ہے۔ تو اگر کوئی انسان جس کام میں ملوث تھا اور وہ کام چھوڑ دے اور اصلاح کر لے اور توبہ کر لے، تو یہ اس کی توبہ کو قبولیت بخشی جائے گی، اور دنیا سے پھر اس کی سزا ساقط کر دی جائے گی، ہٹا دی جائے گی۔ تو امید ہے آپ لوگ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ جب جرم پر سزا نہیں دی جائے تو معاشرہ انارکی کا شکار ہو جاتا ہے، اور معاشرے میں پھر یہ سارے جرائم ایک ناسور کی طرح پھیل جاتے ہیں، جو اور مزید اس زخم کو سمجھے کریتے ہیں اور اس کو بھرنے نہیں دیتے، اور پھر وہ معاشرہ بہت بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے آج ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف فساد ہے، ظلم اور زیادتی ہے، لیکن اسلام جو سزائیں ہمیں بتاتا ہے اس میں حکمت ہی حکمت ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر تم ایسے سپورٹ کرو گے اپنے خاندان والوں کو اور اس سے جرم کو معاف کرواؤ گے سفارش کر کے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو بڑے لوگ جرم کرتے ہی چلے جائیں گے، اچھا وہ ہمارے بڑے ہیں نا فلاں، وہ ہم کو چھڑا لیں گے، وہ فلاں ہمارے، ان کی پہچان ہے پولیس میں، عدالت میں، یا ہم تو بڑے باپ کے بیٹے ہیں تو جو چاہو کرو۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ تو سبحان اللہ، ہمارا دین بہت ہی بہترین دین ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بار جب انڈیا میں ایک جو اجتماعی ریپ ہوا تھا بس میں ایک لڑکی کے ساتھ، وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ رات میں سفر کری تھی، اور بس میں 3-4-5-6-7 لڑکے تھے، اور انہوں نے اس کو بہت بری طرح جو بھی اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کی لاش کو بھی کہیں ڈال دیا تھا۔ اس وقت خود وہاں کے جو بہت سارے نان مسلم لیڈرز تھے، تو ان لوگوں نے خود یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ان لوگوں کو، وہ سارے لڑکوں کو جو بس میں تھے جنہوں نے وہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، سر عام پھانسی دی جائے سب کے سامنے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب آپ یہ ظلم پر اس طرح سے خود سزائیں نہیں دیں گے تو پھر بے چینی بہت بڑھ جائے گی۔ تو یعنی جب آپ سزا دے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ ایک جو دل میں ایک غصہ بھرا ہے اس پر اس کا ٹھنڈک سی پہنچ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اسلام کی جو سزائیں ہیں اور صحیح باتوں پر سزائیں ہیں، یعنی جو تم نے جیسا ظلم کیا ویسا تم کو بدلہ تو ملے گا ہی، تو پھر دوسرے دیکھ کر اس کو عبرت حاصل کریں گے، اور پھر آئندہ وہ کام کرنے سے باز آ جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان حکمتوں کو سمجھ سکیں، اور ہمیں کبھی بھی اس پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا ہم اسلام کو فالو کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسلام پر قائم ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو مسلمان پیدا کیا، ہمیں اس پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، ہمیں اس پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آگ سے بچا لیا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی کم عمر میں شادی ہوئی تھی رسول اللہ سے، تو اس پر بھی ہم کو کوئی افسوس نہیں ہے۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا کو اعتراض نہیں تھا تو ہم لوگ شرمندہ ہونے والے کون ہوتے ہیں؟ اس وقت کے الگ معاملات تھے، آج کے الگ معاملات تھے، اس وقت اس زمانے میں یہ عام بات تھی شادی ہونا۔ تو اس پر بھی انشاءاللہ کبھی ڈسکس کریں گے. اور میں انشاءاللہ جو سیرت لے رہی ہوں ابھی, ہم لوگوں نے دوبارہ ہمارا جو ایک کورس تھا سیرت روشنی کے مینار, تو وہ دوبارہ شروع کیا ہے, آج ہی سے شروع ہوا ہے وہ منڈے مارننگ سے. تو اس میں اب ہم اگلے ہفتے عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر ہی خاص ڈسکس کریں گے. اور اسپیشلی میں چاہ رہی ہوں کہ یہ جو آج کل سوالات آ رہے ہیں اور جس کو ایک ایشو بنا دیا گیا ہے پوری دنیا میں, اور میرے پاس بہت سارے سوالات آئے تھے کہ باجی ہم کیا جواب دیں, ہمارے نان مسلم فرینڈس ہیں وہ ہم سے سوال کرتے ہیں عائشہ کی ایج کے بارے میں, رضی اللہ عنہ کی اور رسول اللہ کی ایج کے بارے میں. تو ہم چونکہ ہم کو کچھ معلوم ہی نہیں, تو ہم بالکل جواب نہیں دے پاتے, ہم بالکل بلینک ہو جاتے ہیں. تو ہمیں صحیح جواب دیتے آنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے, ہماری عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کی سیرت ہے, تو ہم ایک ہفتہ سیرت لیں گے ان کے, اس کے اگلے ہفتے ہم ان کی ایج کے بارے میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور ہمیں کوئی توڑ مروڑ کر جواب دینے کی ضرورت نہیں, جیسے بہت سارے منکرین حدیث جواب دے دیں کہ نہیں عائشہ کی ایج اس وقت 9 نہیں 19 تھی. غلط بیانی سے کام لینے کی کیا ضرورت ہے بھلا, ہمیں کوئی اس پر افسوس نہیں ہے. جب مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت ان کی ایج بھی 12 13 یا 11 تھی, تو جب اس پر ان کو افسوس نہیں ہے تو ہمیں کیوں عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایج پر افسوس ہوگا بھلا. تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو ڈسکشن چاہتی ہیں, اور ہمیں اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلانا چاہیے, ہم کو جواب دیتے بھی آنا چاہیے, اور ہم کو کسی بات پر افسوس اور شرمندگی نہیں ہونی چاہیے اپنے دین پر. الحمدللہ ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے. تو آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس میں دین کو فالو کرنا انگارے کو ہاتھ میں لینے کے برابر ہوگا, رسول اکرم نے پہلے سے بتا دیا تھا ہم کو, اور آج ویسے ہی ہے اللہ کا شکر ہے. تو اس لیے ہمیں کبھی شرمندگی اور افسوس نہیں ہونا چاہیے, اور الحمدللہ کوئی بات نہیں, اگر اسلام کی وجہ سے آپ کو آج دنیا میں لوگ ستا رہے ہیں تو یہ بھی ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے سمجھے. تو اللہ تعالیٰ سے صبر اور استقامت کی دعا مانگے, ثابت قدمی کی دعا مانگے, اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اپنے ایمان کی فکر کریں. سب سے قیمتی جو چیزیں آج کی دنیا میں وہ ہے ایمان. وہ جنس نہیں ایمان جو لے آئے بازار سے, یہ مسلمان کو ملتی ہے قرآن کے پاروں سے. واقعی میں کیا قرآن سے اور حدیث سے ہی مل سکتا ہے آپ کو یہ ایمان. تو سب سے قیمتی چیز آج ہمارا ایمان ہے, جسے ہمیں بچانے کی فکر ہو. اور یہ جو باہر کے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں اور اس طرح کی اور عجیب سی باتیں, تو یہ تو خود غریبوں کا خون چوستے ہیں, مزدوروں کا خون چوستے ہیں, اور اپنے آپ کو بہت بڑا کہتے ہیں کہ تو نے دیکھا نہیں مغرب کا نظام, محتاجی ہے ہی نہیں کسی بات کے کہنے کی. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اندرون چنگیز سے تاریک تر ہے ان کا, بظاہر چمک دمک نظر آتی ہے ہم کو, تو نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی. اسے نائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے, صرف ظاہری چمک دمک ہے, ظاہری دکھاوا ہے, اندر کچھ بھی نہیں, سب کھوکھلا پن ہے, اور وہ اپنے آپ ہی عمارت ڈھہ پڑے گی. تو بہرحال ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے, اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.